مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے۔ میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی محبوبی مرشدی مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے۔ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا جینے کا سہارا بنایا ہے، کسی نے حسین شکلوں کو اپنا سہارا بنایا ہے، کسی نے دولت کو، کسی نے وزارت کو، کسی نے شہرت کو، کسی نے کچھ کسی نے کچھ، اور عقل مند اور اللہ والے کیا مانگے لیں گے، غم مانگ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، مانگنی تو خوشی مانگے، مانگ رہے ہیں غم، اللہ کی محبت کا غم۔ ساری کائنات کی خوشیوں سے اللہ کی محبت کا ایک ذرہ پڑھ کر بڑھ جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ساری کائنات کی خوشیاں ہوں لیکن اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ خوش نہ ہو، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اگر اللہ خوش ہو جائے، ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا ساری کائنات کی کروڑا کروڑا خوشیوں سے افضل ہے، قیمتی ہے۔ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا
کے
لذتِ پر یاد طوفانوں میں ہے، لذتِ پر یاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے، کون کہتا کوئی بندے پر آتی ہے تو تڑپ کر اللہ سے فریاد کرتا ہے، یہ تڑپ اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر ہر طرح کی آسائش اور عیش و عشرت مہیا ہو تو عموماً انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو مصیبت رحمت ہوئی کہ نہیں؟ کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو وہ رحمت ہے اللہ کی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مصیبت پر وہ صبر کرے اور اللہ کی طرف اور زیادہ الحاق داری سے رجوع کرے، تو یہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن گئی۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ سے اور دور ہو جائے، گناہوں میں پڑ جائے، شراب پینے لگ جائے، نشہ کرنے لگ جائے، تو یہ مصیبت اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ لذت فریاد، ایسی ابتلا جب آ جاتے ہیں، حالات آ جاتے ہیں، اس میں جو لذت فریاد حاصل ہوتی ہے، لذت قرب ہوتی ہے، جو لذت قرب حاصل ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کا کنارے کی تمنا چھوڑ دیتا ہے، جو لذت اس کو اس میں حاصل ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت کو مانگے ہم عافیت کی، لیکن جب مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اس کو خوب خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ اس کو جھیلنا چاہیے اور اللہ سے اس کے ٹل جانے کی فریاد کرنی چاہیے، لیکن ہر حالات میں راضی بھی رہنا چاہیے۔
لذت فریاد طوفانوں میں، لذت فریاد طوفانوں میں، کون کہتا کہتا ہے کنارہ چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، اپنی آہوں کے جانا میری، اپنی آہوں سے ڈر جانا میری، اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے، اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے، اپنی آہوں سے ڈر جانا پڑی، اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے، اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے۔
دعا کو لوگ معمولی سمجھتے، آپ خود ایک بڑی عظیم شان عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود بندوں کو آفر دیا، آفر خدونی استجبنا، تم ہم سے مانگو، ہم تمہیں دیں گے، ہم تمہارے پر فریاد سنیں گے، قبول کریں گے۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں اور تو ہم اس سے پہلو تری کریں، کتنی غفلت کی بات ہے، کیسی ناشکری کی بات ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مخ عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا خود ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اسرار کے ساتھ، الحاق کے ساتھ دعا، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، عظیم الشان ہتھیار ہے۔ افسوس ہے کہ دعا کو مثلا مناجات مقبول کو لوگ اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے. ایسے پیارے پیارے مضامین, ایسے زبردست جوش, اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والے مضامین, ایسی گریہ ازاری کے مضامین ہیں, ایسی راہ ازاری کے مضامین ہیں, ان کو ترجمہ پڑھنا چاہیے, کبھی کبھی ترجمہ دیکھتے رہنا چاہیے. مناجات مقبول میں جو دعائیں, ایسی عظیم الشان. اور مزے کی بات یہ جو ہمارے حضرت نے سکھایا کہ یہ سرکاری مضامین, سرکار جو مضمون دیتی ہے تو کچھ عنایت کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے آؤ درخواست آپ کی قبول ہو جائے. وہ کیا کہلاتا ہے, فارم کون سا, پروسپیکٹس, کیا کہتے ہیں اس کو, ایک فارم ہوتا ہے, اس کو پورا کر کے آپ اس کی ساری جو ہے ریکوائرمنٹ پوری کریں تو آپ کو نوکری مل جائے گی, آپ کا کام بن جائے گا. تو یہ وہ مضامین ہیں سرکاری, سرکار نے یہ مضامین دیے ہیں کہ اسکیم کی اس طرح سے مانگو ہم سے, چپکے سے بتا دیا اللہ نے کہ وہ ایسے مانگو. اب بندہ ہے اس کو کون سکھائے گا, تو خود ہی سکھا دیا, خود ہی دے بھی رہے ہیں, خود ہی سکھا بھی رہے ہیں, ایسے مانگو. واہ سبحان, سرکاری مضامین ہیں. جب سرکار کوئی مضمون دیتی ہے تو پھر وہ یقین قبول ہے انشاءاللہ. مگر اس کو لوگ بہت کم اہمیت دیتے ہیں, دعا بس جلدی جلدی کیا اور چل رہی ہے, اور روتے رہتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں دوسروں سے دوسروں سے محنت کراتے ہیں, خود پیر صاحب بس یہی کام کرنے بیٹھے ہیں, بھائی فلاں کو یہ ہو گیا فلاں. ٹھیک ہے, دعا ضرور کراؤ لیکن تھوڑی محنت خود بھی کرو بھائی. یہ ہے کہ بھائی دعا کو, دعا بہت اہم عبادت ہے, اگر سے اس کا ظہور نظر نہ دیا ہے, یعنی جو چیز مانگی نہیں بھی ملی, وہ خود ایک عبادت ہے, اللہ سے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, اللہ سے جی لگانے کا ذریعہ ہے, اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ارے کیا چیز ہے دعا بھائی. ہاں, جس جو دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا تو ساری کائنات نیچے ہو گئی اور دربار میں اللہ کے ہاتھ پھیل گئے, اور گویا کہ وہ خود درباری میں بیٹھا ہے. درباری درباری مضمون ہے, درباری کے لیے ہے, دربار میں. دعا بڑی پیاری چیز ہے بھائی. ہاں, ترجمہ اس کا دیکھتے رہنا چاہیے, اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیسے زبردست مضامین, پھر انشاءاللہ مانگنے میں بھی دل لگے.
اپنی آہوں سے در جانا تیری, اپنی آہوں سے در جانا تیری, اپنی بگڑی کو سنوارا چاہیے, اپنی بگڑی کو سنوارا.
عاشقوں کے عجیب تفاصیل ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ یحب الملحین بالدعاء, اللہ تعالیٰ اصرار کر کے مانگنے والے, الحاق کر کے مانگنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو کیوں, اس کو مولانا رومی نے فرمایا کہ ایک بندہ رو رہا ہے, گریہ ازاری کر رہا ہے, تو فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ کتنے بوجھ سے آپ کے دربار میں رو رہا ہے, کچھ چیز مانگ رہا ہے, آپ کیوں نہیں دے دیتے اس کو, کیوں نہیں اس کی مراد پوری کر دیتے, اتنے عرصے سے یہ مانگ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ, مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ گویا لوگ جو پرندے پال لیتے ہیں خوش آواز, تو ان کی خوش آواز ہی ان کو پسند ہے, تو وہ ان کو قید رکھتے ہیں, آزاد نہیں کرتے, کہ اگر آزاد کر دیں گے تو یہ آواز ختم ہو جائے گی. تو اللہ کو بھی اپنے بندوں کی آوازیں ہونا صرف کیا, جیسا کہ حضرت نے فرمایا, لعنین المذنبین احب الی من ذرات المسلمین, اللہ کو محبت ہے آہوں سے, سسکیوں سے, آہنگاریوں سے, اور اللہ سے جی لگانے کا کیا زبردست ذریعہ ہے دعا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی مراد پوری کر دی بھاگ جائے, جیسے بچے کو ٹرافی کی لالچ دو, اب ٹرافی کے لیے وہ سارے کرتب دکھا لے گا, ساری باتیں مان لے گا, اور ادھر ٹرافی تھی ادھر ہو چمپک, یہ جاؤ ہو جاؤ. تو ایسے ہی بندے میں خصلت ہے بندوں کی کہ وہ بھاگ جاتے ہیں, پھر دیکھتے مراد پوری ہو گیا, مزے کرو بس, اب کیا ضرورت ہے. نہیں دعا زبردست نعمت ہے بھائی.
آگ پر ہر دم فدا ہو میری جان, آگ پر ہر دم فدا ہو میری جان, تیرتی مجھ کو نہ کھلنا چاہیے, تیرتی مجھ کو نہ کھلنا چاہیے, آگ پر ہر دم فدا ہو میری جان, پیر کی مجھ کو نہ کروا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے, دست بخشا جان زندیل ماں,
دست بخشا جان زندیل ماں. آپ اپنا دست عنایت ہماری جھولیوں کی طرف بڑھائیے اور ہمیں عنایت فرما دیجیے.
دست
مگر کیا مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں؟ سونا, چاندی, جواہرات, کرسیاں, لڑکیاں اور عزت اور جاہ, کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھو,
دست بخشا جان سے زمبیل ماں, دست بخشا جان سے زمبیل ماں, میرے سر کو تیرا سودا چاہیے, میرے سر کو تیرا سودا چاہیے,
سر کو چاہیے یعنی جان دے کر بھی آپ کو حاصل کروں سو سکتے ہیں. جان دے کر اللہ ملتا ہے, جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت کونے تمنا سے ملا, وہ بہت کونے تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو. ایسے تھوڑی کہ بس تھوڑی اللہ اللہ کر لی, تھوڑی نمازیں پڑھ لی, آپ بن گئے بھائی جی گستاخی اور جبرائیل علیہ السلام کا انتظار کرنے لگ گئے. بھائی بڑی سودا بہت مہنگا ہے, عظیم الشان سودا ہے.
دست بخشا جان کے زمبیل ماں, دست بخشا جان کے زمبیل ماں, میرے سر کو تیرا سودا چاہیے, میرے سر کو تیرا سودا چاہیے,
الگ الگ
میرے سر کو تیرا سودا چاہیے.
آپ کی شعر ہے,
اثر خطا وہ دور ہو تازہ سو, اثر خطا وہ دور ہو تازہ سو, ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے, ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے, اثر خطا دور ہوتا تو ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا
آپ بہت دیر سے آئے, یہ مضمون ہمارا سن لیجیے گا پورے چھو سے, احساس سن لیجیے گا. تشریف کیے ہیں, فائدہ ہوگا
یا اللہ معاف فرما دے اس سے کھلے گا ڈائریکٹلی مس ہلکا کرنا تربیت عاشقان خدا سے پڑھ کر سناتا ہوں حال میں لکھا ہے کہ تقریباً 25 سال پہلے ایک صاحب جو حضرت والا کی مجلس میں آتے تھے ایک بار انہوں نے حضرت والا کو لکھا کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نعوذ باللہ انگریزوں کا ساتھ دیا تحریک خلافت کا ساتھ نہیں دیا دوسری بات یہ لکھی کہ آپ کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کم اور بزرگوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں دونوں اعتراضات کا جو جواب حضرت والا نے تحریر فرمایا قارئین کے استفادے کے لیے پیش ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی تحریک کا ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ظاہراً اعلان ہوتا تھا کہ ہندو مسلم مل کر انگریزوں کو نکال دیں لیکن باطناً گاندھی خبیث کا معاملہ کچھ اور تھا گاندھی خبیث نے مسلمانوں کو انگریزوں کی ملازمت سے نفرت دلا کر ان کو بے روزگار کر دیا پھر ہندوؤں کو خفیہ اشارہ کیا اور ان کو اپنے ایجنٹ بھیجے کہ تم لوگ ان کی نوکری پر قبضہ کر لو چنانچہ ہندوؤں نے جلدی جلدی ان ملازمتوں پر قبضہ کر لیا پھر گاندھی نے منافقانہ طور پر قرآن پاک کی کچھ آیتیں اپنے جلسوں میں پڑھنا شروع کیں تو بھولے بھالے مسلمان اس کے چکر میں اس طرح آ گئے کہ ہندو مذہب کے اشعار اپنانے لگے کھڑاؤں پہن کر پیشانی پر ہندوؤں کا قشقہ لگانا شروع کر دیا اور گائے کی قربانی سے بعض مسلمان احتیاط کرنے لگے کہ ہندو خوش رہیں تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایمان اور اسلام اس طاغوت اور مکار گاندھی سے تباہ ہو رہا ہے تو اس تحریک خلافت سے بیزاری کا اعلان فرمایا مولانا کو انگریزوں سے ہرگز کوئی واسطہ نہ تھا اگر آپ کے والد کا خیال صحیح ہوتا تو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء علامہ سید سلیمان ندوی مفسر معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان مولانا خیر محمد صاحب جالندری بانی خیر المدارس علامہ شفیر احمد عثمانی مفسر قرآن تفسیر عثمانی کے مصنف حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری بانی جات جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے بڑے بڑے علماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیوں تھے ان بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کا بیعت ہونا دلیل ہے کہ مولانا بہت بڑے عالم اور اللہ والے تھے اور تحریک خلافت کے بزرگ بھی عقیدت مندی سے حضرت حکیم الامت کی خدمت میں حاضری کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تحریک خلافت کے اقابر بھی حضرت والا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے تھے چند نادان اور جہلا کے الزام اور بہتان سے کسی بزرگ کی عظمت کو نقصان نہیں پہنچتا خود بہتان لگانے والے کی عاقبت خراب ہوتی ہے پاکستان کے موجودہ بڑے علماء جو زندہ ہیں آپ کے والد صاحب ان سے ملاقات کر کے معلومات کریں تو معلوم ہوگا کہ تقریباً 1500 کتابوں کا مصنف اور ہزاروں علماء دین کے مرشد کے تقویٰ اور خوف خدا کا کیا مقام ہے اس وقت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب اس وقت تو حیات تھے اور رحمہ اللہ ہو گئے جو علماء کو مفتی بناتے ہیں اور 20 سال بخاری شریف پڑھائی ہے اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید ہیں ان سے ملاقات کر کے حقیقت معلوم کریں کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا یا خدا اس بہتان سے بچائے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ولی حسن صاحب نے دیوبند میں پڑھا ہے ان سے معلوم کریں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تمام علماء تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرتے ہیں اور ان کی کتاب تفسیر بیان القرآن اور بہشتی زیور اور دیگر کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور احترام کی نظر سے ان کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں. یہ وہ علماء ہیں جو تحریک خلافت سے خوب واقف ہیں. اب اگر کوئی جاہل اور نادانوں کی الزام تراشی پر اعتماد کر کے کسی اللہ والے سے بدگمانی کرتا ہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں, وہ قیامت کے دن خود جواب دہ ہوگا. دوسرا مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کم ہوتی ہیں, بزرگوں کی باتیں ہمارے یہاں کے اجتماع میں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام بزرگوں کا وعظ تلاش کریں تو ایک حدیث پر دو دو گھنٹے کا وعظ ملے گا. قرآن پاک اور احادیث مبارکہ تو اصل مقصود ہیں, مگر اس کو دل میں جمانے کے لیے اور دل کی زمین بنانے اور ہموار کرنے کے لیے دوسری باتیں بھی سنائی جاتی ہیں. جیسے گندم بونے کے لیے زمین کو کئی ماہ جوتا جاتا ہے, پھر کنکر پتھر نکالا جاتا ہے, پھر کھاد پانی ڈالتے ہیں, تب گندم بویا جاتا ہے, ورنہ گندم برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح دلوں کی زمین کو قرآن اور حدیث کے بیج بونے کے لیے بزرگان دین کے واقعات اور ان کے ارشادات اور موت اور قبر اور دنیا کی فنائیت کے قصوں سے ہموار کیا جاتا ہے. تمام دنیا کے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے. اکثر اولیاء کرام کے سپر ہائی وے کو کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اس اجتماع میں آ رہے ہیں ان کی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق مضامین سے ان کو کس قدر فائدہ ہو رہا ہے, اور آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر پر قرآن پاک کی تفسیروں اور احادیث مبارکہ سے ان مضامین پر دلائل بیان کرتا ہوں, اور تمام آنے والوں کی ہر روز اصلاح نفس ہو رہی ہے. لیکن اگر اس ناکارہ سے مناسبت نہیں تو آپ اور آپ کے والد صاحب کسی اور جگہ کو تلاش کریں تو ان کی سمجھ کے مطابق اچھی ہو. اکثر اتنی تفصیل سے کسی کو جواب نہیں لکھتا, مگر آپ پر رحم آیا کہ جو نفع ہو رہا ہے وہ نادانی سے ضائع نہ ہو جائے. اب تدبیر کے بعد اب تعالیٰ شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ احقر کو اور آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ عطا فرمائے اور حق بات دل میں اتار دیں اور بے دلیل بدگمانی سے توبہ نصیب فرمائے. اور سزن پر بے دلیل ثواب ملتا ہے, کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ مسلمانوں سے نیک گمان رکھو اور جب دلیل شرعی نہ ہو تو پھر بدگمانی پر قیامت کے دن مواخذے کا اندیشہ ہے. بھائی یہ بات ہم نے کل پڑھا تھا توبہ کے آنسو, اس میں سے بھی کچھ پڑھ کر سناتا ہوں. کل تو ہم نے جو پڑھا تھا اس میں توبہ کی چار شرائط تھیں, تو سب جانتے ہی ہیں. ایک تو یہ شرط کہ یعنی توبہ کی قبولیت کی چار شرائط ہیں. ایک یہ کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے, جس گناہ میں مبتلا تھا اس سے فوراً الگ ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ دل میں ندامت پیدا ہو جائے, نادم ہو جائے کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کیا. اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ آئندہ ہرگز گناہ نہ کروں گا, اللہ کو ناراض نہ کروں گا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا مال ذمہ ہو, کسی کا مال ادائیگی کرنی ہو, یا مال ذمہ رہ گیا ہو, یا کوئی غلطی سے اس کا مال آ گیا ہو, تو وہ اس کو واپس کرے گا. جب تک واپس نہیں کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اگر وہ شخص زندہ نہیں ہے یا مل نہیں رہا ہے تو پھر اس کا مفتی صاحب سے مطلب پوچھ کر اس رقم کو, جتنی رقم کی یہ مالیت کی چیز تھی, اس کو پھر اس کے نام سے صدقہ کرنا چاہیے. باہر جو بھی مسائل ہیں, لیکن چار شرطیں تو یہ پڑی تھیں توبہ کی قبولیت. اور تین درجے حضرت نے بیان فرمائے تھے کہ توبہ عوام کی ہوتی ہے, یعنی گناہوں کو چھوڑ کر جو ہے پھر وہ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں, نیکیوں کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اور ایک توبہ ہے خواص کی توبہ, کہ وہ نماز روزہ بھی کرنے لگتے ہیں, عبادات کرنے لگتے ہیں, گناہوں کو چھوڑ لیتے ہیں, گندی زندگی سے توبہ کر لیتے ہیں. اور ایک توبہ اخص الخواص کی بیان فرمائی کہ ہر وقت اپنے دل کی نگرانی رکھتے ہیں کہ دل کے اندر ذرہ برابر بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات آ گئی, بدگمانی آ گئی, یا تکبر آ گیا, عجب آ گیا, یا کوئی شکل دل میں چھا گئی, سب اس کی نگرانی رکھتے ہیں. نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا اپنے احمد اپنے ہر دم پاس پا رہے. ہر وقت وہ اپنے دل کی نگرانی رکھتے ہیں اور ان کے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے 90 درجے زالیہ قائمت سے قائم رہتا ہے. ایک ذرہ بھی وہ ادھر ادھر اس کو ہونے نہیں دیتے, اور اگر ذرہ برابر بھی وہ ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی کہ لکڑی تولنے والا ترازو ہے, اس میں کئی کلو لکڑی ڈالو تب کہیں جا کے وہ ہلتا ہے، بہت بڑا ترازو ہوتا ہے، اور ایک سنار کا ترازو ہوتا ہے کہ فرما لیتے کہ سانس بھی روک لیتے ہیں اس وقت، کیونکہ ہوا کے دباؤ سے بھی وہ ترازو کی نازک ہوتی ہے، ہوا کے ذرا سے پریشر سے وہ وزن بڑھا دیتا ہے، تو اس قدر یعنی نازک اللہ والوں کا دل ہوتا ہے لطیف اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر غیبت یعنی غفلت کو برداشت نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی حضوری ان کو حاضر رہتی ہے، تو یہ اخص الخواص کی توبہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب حضرت نے یہاں توبہ کے آنسوؤں کی اقسام فرمائی ہے، ایک تو مصنوعی گریہ ہے یعنی رونا نہیں آ رہا لیکن اگر رونے والی شکل بنا لی، رو نہیں رہے لیکن شکل ہی بنا لی، مصنوعی گریہ۔ فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے جو اختیاری مضمون نہیں ہے، کمپلسری اور لازمی کر دیا کہ ابکو یعنی رو تاکہ تم نے جو حرام مزہ گناہوں سے اڑایا ہے، آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے تمہاری حرام لذتوں کا مال دوبارہ اللہ کی سرکار میں جمع ہو جائے، اس طرح چوری کا مال کھانے میں جمع کرتے اور وعدہ کرے کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا تو سرکار اس کو معاف کر دیتی ہے، ابکو امر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابکو فعلم تبکو فتباکو، رو لیکن اگر رونا نہ آئے، کبھی دل میں گناہوں کی وجہ سے سختی آ جاتی ہے، یہ گناہ ہمارے دل کی تراوٹ کو چوس لیتے ہیں، دل بے قید ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا تم مایوس ہو جاؤ گے؟ کیا تم ارحم الراحمین کے بندے نہیں رہو گے؟ کیا رحمت للعالمین کی امتی نہیں رہو گے؟ ہم ایسے خلق دل والوں کو بھی جن کے آنسو نہ نکل سکیں محروم نہیں ہونے دیں گے، میں رحمت للعالمین ہوں، سید الانبیاء ہوں، پیغمبر ہوں، حق تعالیٰ کا ترجمان ہوں، سفیر ہوں ارحم الراحمین کا، ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کا سفیر ہوتا ہے اور سفیر کی زبان اپنے ملک کے سلطان کی ترجمان ہوتی ہے، لہذا میں حق تعالیٰ کی مملکت کا پیغمبر اور سفیر ہوں، لہذا میرے الفاظ کو، میرے ارشاد کو، میری زبان کو ترجمان سمجھو ارحم الراحمین کا، میں رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے ارحم الراحمین کی سفارت کا حق ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ محروم ہو، جس کے آنسو نہیں نکل رہے وہ بھی کیوں محروم ہو، لہذا گھبراؤ مت، میں رحمت للعالمین ہوں اور ارحم الراحمین کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَارَكُوا، اگر تمہارے آنسو نہیں نکلتے تو تم رونے والوں کی شکل بنا لو، شکل بنانا تو تمہارے اختیار میں ہے، میں تمہارا شمار رونے والوں میں کر دوں گا، اور مصنوعی گریے کا حکم دے کر اس کو قبول کرنا یہ کمال رحمت ہے، اور یہ رونے کی پہلی قسم ہے جو اکثر بیان کرتا ہوں، یعنی اللہ تو جانتے ہی ہیں کہ دل سے نہیں رو رہا لیکن ان کی کمال رحمت ہے کہ صرف شکل بنانے ہی سے دل ساتھ نہیں ہے، پھر بھی اس نقل ہی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے موسلا دھار ابد کے مانند رونے والی آنکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حق تعالی شانہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع بظروف الدموع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاوراس جفا، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو موسلا دھار ابر کی مانند برسنے والی ہوں، جو خشیت کے آنسوؤں سے دل کو سیراب کر دیں، تسقیان القلب بظروف الدمع یا جو آنسوؤں سے دل کو شفا دینے والی ہوں، تشفیان القلب بظروف الدموع قبل اس کے کہ عذاب دوزخ سے آنسو خون ہو جائیں اور ٹاڑھیں انگارے بن جائیں۔ معلوم ہوا کہ ہر آنسو دل کو سیراب نہیں کرتا، صرف وہی آنسو دل کو سیراب کرتے ہیں، دل کی شفا کا ذریعہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت یا محبت سے نکلتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں درنمان آب آبم وہ دعین آب آبم دہ جائیں ہم چعینین نبی حطالتین، اگر ہمارے آنسو خشک ہو گئے تو آنکھوں کو رونے کے لیے آنسو عطا فرمائیے، کیونکہ آپ کے خوف و خشیت سے رونے والی آنکھیں مراد نبوت ہیں، مطلوب نبوت ہیں، اور یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یہ قلب کو سیراب کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا مکھی کے سر کے برابر آنسو کی فضیلت،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مان عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل رقص الذباب من خشیۃ اللہ ثم یصیب شیئا من حر وجهه الا حرمه اللہ علی النار. یعنی کسی بندہ مومن کی آنکھوں سے بوجہ خشیت الہی آنسو نکل آئے خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو اور اس کے چہرے پر تھوڑا سا بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں. لہذا اگر کبھی مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اس کو پورے چہرے پر پھیلا لو. میں نے بار بار اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمیشہ آنسوؤں کو ہتھیلی سے اور پھر پورے چہرے اور داڑھی پر پھیر لیا, ہتھیلی سے ملا اور پھر پورے چہرے اور داڑھی پر پھیر لیا, اور فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو ہمیشہ ایسے ہی کرتے دیکھا کہ جب اللہ کے خوف سے یا محبت سے آنسو نکلے تو ہتھیلی سے مل کر ان کو پورے چہرے پر پھیلا دیا. کیونکہ روایت میں ہے کہ اللہ کے خوف یا محبت سے نکلے ہوئے آنسو جہاں جہاں لگ جائیں گے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی, چاہے وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو تب بھی کام بن جائے گا, مغفرت ہو جائے گی. حدیث میں دموع کا لفظ آیا ہے جو جمع ہے دم کی, جس کے معنی آنسو کے ہیں, اور عربی میں جمع تین سے کم کا نہیں ہوتا, اس لیے کم سے کم زندگی بھر میں تین آنسو تو رو لو تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو آنسو نکلیں وہ کم از کم تین ہوں, اگرچہ ان کی مقدار مکھی کے سر کے برابر ہی ہو. اور فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھوں سے رونا ضروری نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آنکھ پتھر کی بنی ہو, کیونکہ بعض آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو پتھر کی بنوا لیتے ہیں, تو پتھر کی آنکھ سے آنسو کیسے نکلے گا. اسی لیے فرمایا او من احدہما دیکھو المرقات شرح مشکات. یا عبارت ملا علی قاری کی, یہ عبارت ملا علی قاری کی ہے, حدیث کی نہیں ہے. حدیث میں تو دونوں آنکھوں سے رونا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان محدثین کو جنہوں نے مراد نبوت کو سمجھا کہ اگر ایک آنکھ سے بھی روک لو تو بھی کام بن جائے گا, کیونکہ دوسری آنکھ مجبور ہے. ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھا. جب مجبور ہے تو معذور ہے, اور جب معذور ہے تو مہجور ہے, یعنی اجر کی مستحق ہے. اس کو دونوں آنکھوں سے رونے کا اجر ملے گا. یہ رونے کا تیسرا طریقہ ہو گیا. اب چوتھا طریقہ سن لو, پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. چوتھا طریقہ اللہ کی یاد میں رونے کا کیا ہے؟ تمہارے آنسو زمین پر گر پڑیں تاکہ زمین قیامت کے دن تمہارے رونے کی گواہی دے. حاکم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے من ذکر اللہ فبالت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ لم یعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں, بہ پڑے, یہاں تک کہ کچھ آنسو زمین پر گر جائیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب نہ دیں گے. اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو قالین بچھی ہوئی ہے, زمین کہاں ہے؟ تو سنگ مرمر بھی مٹی کے حکم میں ہے. جس چیز سے تیمم ہو سکتا ہے وہ خالق ارض کے یہاں مٹی کے زمرے میں ہے. لہٰذا فرش پر چلے جاؤ جہاں قالین نہیں ہے, یہاں یا ہمارے سن سات سن بلوچ چلو, ہم آپ کو رونے کے لیے زمین ہی زمین دیں گے. اللہ اس پوری زمین کو رونے والوں, اتنی خوشیت اور محبت میں رونے والوں سے آباد فرما دے ہمارے حضرت کی طرز دل کی سب سے. مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ پلاٹ الاٹ کر دیں گے, صرف زمین دیں گے رونے کے لیے. آپ جس کی زمین پر دو رکعت پڑھ کے رو لیں, مجھے امید ہے کہ زمین کا مالک آپ کو کچھ نہیں کہے گا, بلکہ دوڑ کے آئے گا اور دعا کی درخواست کرے گا کہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا مولوی صاحب. تو رونے کی چار قسمیں ہو گئیں. آج ایک نیا علم عظیم پیش کرتا ہوں جو گریہ اور زاری کی پانچویں قسم ہے. توبہ کی تینوں قسموں سے اور رونے کی چار قسموں سے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں گے, حبیب ہو جائیں گے. مگر آج ایک علم عظیم اللہ نے عطا فرمایا جس سے آپ صرف محبوب ہی نہیں احب ہو جائیں گے. ایک ہے حبیب اور ایک ہے احب, یعنی سب سے زیادہ پیارا. مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پیار مل جائے گا. تمام محبوبوں میں اللہ کے تمام پیاروں میں سب سے بڑا پیارا بننے کا نسخہ آج اختر پیش کرے گا. دیکھیے تینوں قسمیں توبہ کی اور چاروں قسمیں رونے کی, یہ سب آپ کو اللہ کے پیار کے قابل بنا دیں گی. ان اللہ یحب التوابین اور التائب حبیب اللہ. لیکن آج ایک ایسا نسخہ پیش کر رہا ہوں کہ پیاروں میں آپ سب سے بڑے پیارے ہو جائیں. جیسے باپ کہتا ہے کہ میرے 10 لڑکے ہیں مگر یہ لڑکا مجھے بہت پیارا ہے. سب پیاروں میں یہ پیارا ہے. اپنی قسمت کی اپنی اپنی قسمت ہے. آج میں آپ کو قسمت سازی کا طریقہ بتا رہا ہوں. جس کے ہاتھ میں قسمت ہے, جس کے ہاتھ میں قسمت سازی ہے, اسی نے طریقہ بتایا اور اس کا ترجمان بھی رحمت للعالمین ہے. ارحم الراحمین کی شان رحمت کو آپ یا تو قرآن پاک سے حاصل کر سکتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے رسول اس عالم غیب کے سفیر اور ترجمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ چیز ملے گی. لہٰذا آج میں سب پیاروں میں پیارا بننے کا نسخہ ترجمان ارحم الراحمین رحمت للعالمین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کی حدیث مبارک سے بتاتا ہوں کہ آپ سب پیاروں میں سب سے پیارے ہو جائیں گے, اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ ایک کروڑ پیارے بن سکتے ہیں. یہاں سب سے پیارا بننے کا یہ مطلب نہیں کہ سب پیاروں میں پیارا ایک ہی ہوگا. نہیں, وہ عمل جو میں بتا رہا ہوں جس نے بھی کر لیا وہ سب پیاروں میں پیارا ہو جائے گا, اور اس طرح بے شمار پیارے ہو جائیں گے, بلکہ 100% سبھی پیاروں میں پیارے ہو جائیں گے. تین طریقے توبہ کے بیان کرتا رہا ہوں, اور ان اللہ نے خود توابین کے ذیل میں 4 طریقے رونے کے بھی بیان کیے, لیکن آج اپنی 75 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ میں آپ کو توابین میں محبوبیت کے ساتھ ساتھ ایک نعمت مستضاد اور ایکسٹرا پیش کر رہا ہوں کہ آپ احب المحبوبین ہو جائیں, اللہ کے تمام محبوب بندوں میں احب ہو جائیں, اور اس میں بھی ایک نہیں بے شمار ہو سکتے ہیں. سب کے سب احب ہو جائیں. اتنا آسان نسخہ ہے اور اس کے بھی 2 طریقے بتاؤں گا, ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری. وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے, اور حدیث قدسی کی کیا تعریف ہے؟ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. یعنی حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کلام نبوت, جس کو زبان نبوت ادا کرے اور نبی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ایسے حدیثوں کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو حدیث قدسی میں ہے, لعنین المذنبین احب الی من ذبیح المسبحین. جو گنہگار اپنی استغفار اور توبہ میں اپنے رونے کی آہوزاری کی آوازیں شامل کر دیتے ہیں وہ اس نعمت مستضعف کے مستحق ہیں. ایک آدمی چپکے چپکے توبہ کر رہا ہے, چپکے چپکے استغفار کر رہا ہے, وہ بھی مستغفر ہے, تائب بھی ہے, مگر انین المذنبین کا شرف اسے حاصل نہیں. انین کے معنی آہوزاری اور نالے کے ہیں, جس میں کچھ آواز بھی ہو, یعنی تھوڑی سی بلند آواز کہ کم سے کم خود سن لے, یہ انین ہے, جس کا نام اردو میں سسکی ہے. جب تک آواز نہ نکلے عربی لغت میں وہ انین نہیں. انین میں ہلکی سی آواز ہونا ضروری ہے, لیکن اتنی زور سے نہ چیخے کہ سارا محلہ گھبرا جائے, اس میں اعتدال رہے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ترجمان ارحم الراحمین کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَجَرِ الْمُسَبِّحِينَ, کہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں وہ سب بھی میرے محبوب ہیں, مقبول ہیں, مگر سب میں زیادہ احب وہ ہے جو گناہوں پر ندامت کے ساتھ آہوزاری کر رہا ہے اور سسکیاں لے رہا ہو اور رونے کی ہلکی سی آواز بلند ہو رہی ہو. اسی مضمون کو ایک اللہ والے شاعر نے یوں پیش کیا, اے جلیل اشک گناہگار کے قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سوزانوں پر. اللہ سننے والا ہے تو گناہگاروں کا آب و نالا, اور اللہ سے معافی مانگتے وقت تھوڑی سی آواز نکل جانا, ہلکی سی آہ نکل جانا, یہ اللہ تعالیٰ کو احب ہے. تو جن کی انین احب ہے وہ احب نہ ہوں گے. گناہوں پر نادم ہو کر آہ کیجئے تو آپ بھی احب ہو جائیں گے. انین سے مذنبین احب المحبوبین ہو جائیں گے. دو دوست ہیں, ایک سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اور ایک اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ کچھ آہو فغاں کر رہا ہے. تو میرا ذوق یہ ہے کہ میں اسی کے پاس بیٹھوں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا احب ہے, اور اس کے پاس جا کر میں بھی آہو فغاں کروں گا, توبہ و استغفار کروں گا کہ اے اللہ اس رونے والے کی برکت سے میری بھی بگڑی بنا دے کہ یہ اس وقت آپ کا احب ہو رہا ہے. ہمارے شیخ کی تو شان یہی تھی کہ ہر وقت دلی دل میں اللہ کی یاد میں روتے رہتے تھے. شیخ جو ہے اس کا قلب جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت آہوزاری میں مشغول رہتا ہے, اللہ کے محبت کے نعروں کی تکرار میں مشغول رہتا ہے. تو اسی لیے اللہ والوں کے پاس جا کر انسان حب المحبوبین ہو جاتا ہے. اب دو چیزیں ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری. انین یعنی آہ و نالہ تو غیر اختیاری ہے کہ معافی مانگتے مانگتے خود بخود رونا آ جاتا ہے اور آہ و نالے کی آواز پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ملتظم سے میں نے دیکھا ہے کہ شاید ہی کوئی معافی مانگنے والا ایسا ہو جس کی آواز خود بخود نہ نکل جاتی ہو. اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کے سہارے پر حاجی بے اختیار رونے لگتا ہے. پاک کتنا ہی سنگ دل ہو وہاں آنسو نکل آتے ہیں اور سسکیوں کی کچھ آوازیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ غیر اختیاری ہے. بعض وقت ہو سکتا ہے کہ معافی مانگتے وقت انین نہ نکلے، یعنی رونا نہ آئے اور آواز گریا پیدا نہ ہو، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو جس طرح رونا اختیاری نہیں مگر رونے کی شکل بنانے سے کام چل جائے گا، ایسے ہی انین یعنی رونے کی آواز نکالو، نقل کرو، نقل سے ہی کام بن جائے. سبحان اللہ. دنیا میں بھی دیکھ لیجئے کہ ایک شخص کا بچہ معافی مانگتے ہوئے آو نالے کر رہا ہے، سسکیاں بھی بھر رہا ہے، تو نفسیاتی طور پر باپ کا دل بالکل بے چین ہو جاتا ہے، جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیتا ہے کہ کہیں سسکیاں بھرتے بھرتے میرے بچے کے سر میں درد نہ ہو جائے، کہیں اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، اور اس کی پیٹھ پر تھپکیاں بھی دیتا ہے کہ میرا بچہ جلدی سے رونا بند کر دے. باپ کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کی زندگی موت سے تبدیل ہو سکتی ہے. اسی طرح جو گناہگار ندامت سے گریہ اوزاری کرے گا تو حق تعالیٰ کی رحمت کی تھپکیاں اس کے دل کو محسوس ہو جائیں. اب کہیں پہنچے نہ ان کو تجھ سے غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. تو انین کی یہ دو قسمیں پیش کر دیں، یعنی انین غیر اختیاری کہ خود بخود دل پر کیفیت طاری ہو گئی اور اللہ یہاں سے معافی مانگتے مانگتے چیز نکل گئی اور آہو بہاں کرنے لگا. اور نمبر دو انین اختیاری کہ بعض وقت آہو نالے کو دل نہیں چاہتا، آہو نالے کا اختیار نہیں ہوتا، تو وہ تو آہو نالے کی نقالی تو اختیار میں ہے، آہو نالے کی نقل کرو. اس طرح اگر رونا نہ آئے تو ابن ماجہ شریف میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، کہ اگر رونا تمہارے اختیار میں نہیں تو ایک کام تمہارے اختیار میں ہے کہ رونے والوں کی شکل بنا لو. تم کو بکا غیر اختیاری سے ہم بکائے اختیاری کی طرف راستہ بتا رہے ہیں. اسی طرح اگر انین غیر اختیاری تم کو حاصل نہ ہو تو انین اختیاری حاصل کر لو، یعنی آہو نالے کی نقل ہی کر لو، اللہ کو اپنی سسکیاں سنا دو. اللہ میاں جانتے ہیں کہ یہ اصلی سسکیاں نہیں ہے، یہ جو آہو طوفان کر رہا ہے اصل نہیں ہے لیکن یہ نقل کر رہا ہے، مگر وہ کریم ایسا پیارا اللہ ہے کہ ہماری نقل کو بھی محرومی سے ہم آہنگ نہیں کرتا اور ہمارے اوپر فضل کر دیتا ہے. اسی حدیث سے میں نے قیاس کیا ہے، میرا مستنبط اور مستدل اور مقتبس وہی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لے، لہذا آئین المذنبین اگر کسی وقت نصیب نہ ہو تو گناہگاروں کے آہ و نالے کی نقل کر لو. انڈیا میں میں نے دیکھا کہ ایک زمیندار اپنی رعایا کو بہت مارتا تھا. اکثر یہ ظالم ہوتے ہیں، جب زیادہ زمینداری کا نشہ آ جاتا ہے تو وہ مظلوم تھانے گیا، تھانے دار سے کہا کہ دہائی سرکار کی، فلاں نے ہم کو بہت مارا ہے، اب ہم بچ نہیں سکتے، مر جائیں گے. تو اس نے جب کہا دہائی سرکار کی تو اس سے ایک سبق مل گیا کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی کہو دہائی بڑے سرکار کی، کہ آپ سے بڑا کوئی سرکار نہیں، اور کس پر دہائی دے رہا ہوں؟ زمینداروں پر نہیں، نفس و شیطان پر دے رہا ہوں. دہائی سرکار کی کہ نفس و شیطان نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو آج یہ نیا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں پورا کریں گے. توبہ کے آنسو اس کا نام ہے. وعد کا روشی تو دعا کر لیجیے. الحمد للہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين عليه الصلاة والتسليم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله پاک جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے. يا
اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما دے، تمام حاضرین و حاضرات اور سننے والوں کو نصیب فرما دے، اے اللہ صحیح سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے، اے اللہ گناہ ایسی غلیظ چیز ہے لیکن نفس و شیطان کے دھوکوں میں آ کے ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، پیخانے میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری عقل کی آنکھیں کھول دیجیے، دل کی آنکھیں کھول دیجیے، ہم آپ کو ناراض کر کے کہاں جائیں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، اے اللہ پریشانی ہی پریشانی، عذاب ہی عذاب ہوگا، اے میرے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجیے، عقل سلیم عطا فرما دیجیے، نفس و شیطان کے دھوکوں سے خبردار کر دیجیے، بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے میرے مولا آپ کو نہ پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے، اے میرے مولا آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، آپ رحم الراحمین ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ آج تک بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجیے، قلب سلیم عطا فرما دیجیے، ذہن سلیم عطا فرما دیجیے، اے اللہ بالکل پاک و صاف فرما دیجیے، نیکیوں کا ذوق و شوق پیدا فرما دیجیے، اپنی محبت کاملہ سے ہم کو نواز دیجیے، اے اللہ ہم تو ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، اور شنف و شیطان طرح طرح کے پرکشش جال بچھا کر ہمیں آپ سے دور کیے دے رہے ہیں، اے اللہ گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسائے دے رہے ہیں، اے میرے اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں، اے اللہ اس ماحول میں اور ایسے حالات میں ہم آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اے مالک کریم ہماری مدد کو آئیے، اے مالک کریم ہماری مدد کو آ جائیے، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجیے، نفس و شیطان آپ کے مقابلے میں بالکل پودے ہیں، بالکل ان کی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، اے اللہ بس آپ ارادہ فرما لیں کہ ہمیں اپنا بنانا ہے، اے میرے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا خاص بنا لیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اے اللہ ہم تو بہت ہی نالائق ہیں لیکن آپ بڑے کریم ہیں، اور کریم کی تعریف یہی ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے، جس کا استحقاق نہ ہو اس پر بھی اے اللہ آپ کرم فرما دیتے ہیں اور بے گمان کرم فرما دیتے ہیں، اے اللہ لہذا ہم تو نالائق ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن آپ کے کرم پر نظر کر کے اے اللہ ہم آپ سے بڑی ولایت مانگتے ہیں، اولیاء صدیقین کی خط انتہا مانگتے ہیں، کیونکہ آپ کے دربار میں کوئی کمی نہیں اور ہمیں عطا کرنے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اے اللہ آپ اپنے خزانوں سے خود بے نیاز ہیں، آپ کے خزانے لامحدود ہیں، آپ عطا کر دیں گے ہمارا کام بن جائے گا، اے میرے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم نادان ہیں، ہم تو اپنا نقصان ہی کرنا کر رہے ہیں، تو نقصان ہی کرنا چاہتے ہیں، اے میرے اللہ لیکن آپ تو کریم ہیں، آپ تو ہمارے مولا ہیں، ہم ہیں تو آپ ہی کے بندے، اے اللہ آپ رحم نہ فرمائیں گے تو کون کرے گا، اے اللہ کون ہمارا کام بنائے گا، اے میرے اللہ ہمارا کام بنا دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، اے اللہ دونوں جہاں کے کام بنا دیجئے، دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے، اے اللہ غموں سے ہمیں دور کر دیجئے، غموں کو ہم سے دور کر دیجئے، اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجئے، پاکیزہ انفاس عطا فرما دیجئے، پاکیزہ خیالات عطا فرما دیجئے، شریفانہ زندگی عطا فرما دیجئے، بدماشیوں سے، گناہوں کی زندگی سے، اے اللہ بدماشیوں جیسے کاموں سے، اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہم گناہوں میں پڑے ہیں اور جانورانہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، اے اللہ ہم اس سے باہر آ جائیں، اے اللہ ہم سب کو بچا لیجئے، انسانوں والی زندگی عطا فرمائیے، حیا والی زندگی عطا فرمائیے، بے حیائی سے، بے وفائی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے، جن کے روزگار ہے تنگی ہے، اے اللہ ان کو فراخی معیشت عطا فرما دیجئے، برکت والا رزق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی بھائی ہیں جس کی بیماری میں مبتلا ہیں سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، ہمارے حضرت کے بہت ہی قریبی خادم سید سرور حسین صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں،
اے اللہ اپنے کرم سے ان کی جو بھی تکلیف ہے اللہ اس کو دور فرما دیجیے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ ضرور دل ضرور عطا فرما دیجیے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اے اللہ تمام بہنوں بھائیوں کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہوں اے اللہ اپنے کرم سے آپ ان کے مقاصد حسنہ میں ان کو بامراد فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مسائل کو حل فرما دیجئے، آسانیاں ہی آسانیاں فرما دیجئے، یا رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے میرے مالک کریم وہ بھی عطا فرما دے، مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا سے ہی گلی میں عقبا سے ہی گلی میں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته.
اتوار کو مجلس ہاں جزاک اللہ بھائی، اتوار یہ والا جو اتوار ہے انشاءاللہ تعالی اس اتوار کو میرے حضرت قطب زمان عارف اللہ مجدد دورہ رومی زمانہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام اللہ جلہم علینا کا بنگلہ دیش سے اردو میں بیان براہ راست مسجد اختر میں سنایا جائے گا عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9 بجے انشاءاللہ تعالی، تو وہاں پر انشاءاللہ اتوار کی رات کو ہم وہیں جمع ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی میرے مرشد کو خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے اور اس کو کروڑوں جانے عطا فرمائے، خوب قوت عطا فرمائے، عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، خاندان والوں کو بھی گھر والوں کو سب کو اللہ تعالی عافیت دار رحمت عطا فرمائے. بس ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اچھا آ گیا ہے.